بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 20 مئی 2011، مسجد دار السلام باغ جنہ لاہور میں محترم جناب ڈاکٹر عارف رشید صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ حجرات کی روشنی میں مسلمانوں کی زندگی کے رہنما اصول کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله، فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا، آمین یا رب العالمین. جو حضرات بھی ان اجتماعات جمعہ میں شریک رہے ہیں، انہیں یاد ہوگا کہ سورہ حجرات ہمارے زیر درس ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم کی بڑی عظیم سورت ہے، بڑی جامع سورت ہے. پہلی آیت میں کسی بھی حیث اجتماعیہ کے لیے جو اسلام کی بنیاد پر برپا ہو، اس میں قانون سازی کس اعتبار سے ہوگی؟ ہمارے ہاں جو آئلی قوانین ہیں، فوجداری قوانین ہیں، ان کے لیے بنیاد کیا ہوگی؟ معاشرتی احکامات جو ہیں وہ کن پیمانوں پہ تولے جائیں گے؟ اس حوالے سے یہ سورہ مبارکہ اور خاص طور پر اس کی پہلی آیت، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. جہاں تک معاملہ انسان کی انفرادی ذات کا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے دیے ہوئے پیمانے سے تجاوز مت کرو، اور اگر معاملہ حیض اجتماعیہ کا ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کسی خطہ ارضی میں حکومت عطا کر دی، تو قانون سازی کی بنیاد ہے اللہ اور اللہ کا رسول، اللہ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے اقوال، آپ کا اسوہ، یہ دلیل ہے. اس موضوع پر پچھلی مرتبہ بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی، لہذا مزید کوئی وقت اس میں صرف نہیں کروں گا. اب آئیے معاشرتی احکامات کی طرف. کسی بھی معاشرے کے لیے افواہوں کا سد باب، یہ بڑی بنیادی شے ہے. ہر وہ شے جو آپ نے اپنے کان سے سنی، اگر آپ نے بغیر تحقیق کیے آگے بیان کر دیا تو قرآن کے حکم کے خلاف ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبإ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے ایمان، اگر کہیں سے تمہیں کوئی خبر پہنچے، ایک وہ شخص ہے کہ جس کی امانت، جس کی سچائی، جس کی راستی پر آپ کو یقین ہے، لیکن ایک ایسا شخص ہے جس کی راستی پر، جس کی صداقت پر آپ کو یقین نہیں ہے، کوئی عام شخص ہے، اگر وہ کوئی بات آپ تک پہنچاتا ہے تو اسے اس وقت تک آگے بیان نہ کرو جب تک کہ اس کی تحقیق نہ کر لو. بڑی بنیادی بات. اور یہاں بھی اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ ہماری جو انسانی طبائیں ہیں ان کے اندر یہ شے موجود ہے کہ کسی شخص کے بارے میں بھی کوئی بری بات آپ کے علم میں آئے گی تو آپ فوراً اس کو قبول کر لیں گے. نہ صرف قبول کریں گے بلکہ آگے بیان کریں گے. کسی کی کوئی برائی، کوئی عیب، کوئی کوتاہی، کوئی گناہ، جبکہ ہمارے دین کی تعلیم کیا ہے؟ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. اگر اپنے مسلمان بھائی کا کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی کوتاہی، کوئی گناہ آپ کے علم میں آیا تو اس کی پردہ پوشی کرو. آپ نے تحقیق کر لی اور معلوم ہوا کہ بات یہ صحیح ہے، یہ عیب اس میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام کا حکم کیا ہے؟ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو شخص کسی مسلمان کی عیب کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے رسوائی سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عیب پوشی کرے گا. جبکہ انسانی تباہی میں اکثر و بیشتر کیا ہے کہ بری بات آپ کے علم میں آئی تو فوراً آگے نشر کر دیا بغیر تحقیق کیے. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تو لازم تحقیق کر دیا گیا. اور اسی آیت میں فرمایا گیا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور اے مسلمانوں اس حقیقت کو خوب اچھی طرح جان لو کہ تمہارے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ بات کیوں کہی گئی؟ اس لیے کہ یہاں ذکر ہو رہا ہے معاشرتی احکامات کا. کوئی شخص بھی اگر کسی معاشرے کا، کسی کمیونٹی کا کوئی جز ہے تو اس کے تعلق داریاں ہیں، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بہنوئی ہے، کسی کا ماموں ہے، کسی کا چچا ہے، کسی کا داماد ہے، کسی کا سسر ہے، یہ تمام سابقے اور لاحقے لگے ہوتے ہیں یا نہیں لگے ہوتے؟ لیکن اگر یہ دنیاوی بندھن کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اعتبار سے اگر تم ڈرائے تو معاملہ پھر بڑا کٹھن ہو جائے گا. آپ میں سے ممکن ہے بہت سے حضرات اس پر غور نہ کیا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور وہ تعلق ہے دامادی کا. اللہ کے رسول ابوبکر صدیق کے داماد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق کے داماد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن جس طرح ہمارے ہاں عام طور پر ہوتا ہے، داماد جو ہے وہ یقیناً اپنے سسر کے مقابلے میں ایک بیٹے کی جگہ ہے، لیکن کہیں ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن کے اندر اگر یہ بات آ گئی کہ نہیں میں تو سسر ہوں، میں بالا ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لہذا اس بات کی یہاں بیخ کے نہیں کر دی گئی. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے رسول ہونے والی حیثیت ان تمام دنیاوی علائق پر فائز ہے، ان سے بلند و بالا ہے. لہذا جو عام طور پر ہوا کرتا ہے دنیاوی تعلق داریوں میں، وہ چیزیں اگر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا متحد مسلمانوں معاملہ ہو گیا تو بالکل وہی بات جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھی تھی اور پچھلی مرتبہ میں نے حوالہ دیا تھا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری پوری زندگی کی نیکیاں اکارت قرار دے دی جائیں گی، تمہیں شعور تک نہیں ہوگا. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. اس کے بعد ایک اور حکم آیا، اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ کسی بھی مسلمان معاشرے کی جو مضبوطی ہے اس کا دار و مدار دو چیزوں پر ہوگا، کہ وہ شخص کے جو اس معاشرے کا ایک فرد ہے اس کی سیرت و کردار کیسی ہے، اس میں راستی کتنی کچھ ہے، اس میں استقامت کتنی ہے، اللہ کی فرما برداری کتنی ہے، اور دوسرے یہ کہ دو مسلمانوں کے درمیان جو آپس میں جوڑنے والی شے ہے محبت، وہ کتنی ہے. ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو اگر آپ ساقط کریں گے تو مضبوطی ختم ہو جائے گی. کچی اینٹوں کو آپ بہترین مسالے سے جوڑ دیں، جو بلڈنگ وجود میں آئے گی اس کے اندر پختگی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا بنیادی شے جو اس کو بیسک ایلیمنٹ جس کو کہیں گے وہ تو کچی اینٹ ہے، کتنا ہی مضبوط آپ مسالہ لگا لیجیے. اور اس کے برعکس اگر اینٹ تو پختہ ہے لیکن باہ میں ان کو جوڑنے والی شے جو جسے آپ کہیے کہ بانڈ، سیمنٹ جس کو کہتے ہیں، وہ اگر مضبوط نہیں ہے، مسالے میں جو روشو ہونی چاہیے وہ روشو موجود نہیں ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ عمارت پھر مضبوط نہیں ہوگی، کمزور ہوگی. لہٰذا یہ دونوں چیزیں ہیں کہ جو مل کر کسی مضبوط عمارت کی بنیاد بنتی ہے. ہر مسلمان معاشرے کا فرض و بنیادی اکائی جو سیرت و کردار میں، اپنی راستی میں، اپنے تقویٰ میں ایک معیار ہو، اور دوسری شے ان دونوں کو آپس میں جوڑنے والی محبت، لو بانڈ ان دونوں کے درمیان. جب تک یہ دونوں چیزیں پختہ نہیں ہوں گی اسلام کی عمارت مضبوط نہیں ہو سکتی، جس طرح کوئی عمارت بھی مضبوط نہیں. لہذا ان چیزوں کا تدارک کیا گیا. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. دیکھو اے مسلمانوں، اگر تمہارے میں سے دو کوئی مسلمان یا دو گروہ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کر بیٹھے، اختلاف پیدا ہو گیا. نوبت جو ہے فرض کیجئے کہ 10 دراز تک پہنچ چکی ہے، مار کٹائی ہو رہی ہے، تو بقیہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ ان کے درمیان صلح کرا دیں. فاصلحوا بینہما، لازمن صلح کرا دیں. جبکہ ہمارا طرز عمل اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے، دو سگے بھائی بھی اگر باہم لڑ پڑے، کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی وجہ نزاع تھی، لیکن یہ کہ تیسرا شخص جو ہے اس میں کبھی انٹرفیئر نہیں کرے گا کہ مجھے کیا ضرورت ہے ان کے درمیان صلح کرانے کی، اپنے معاملات ہیں خود نپٹ لے. اس کو روک دیا گیا کہ ایک صالح مسلمان معاشرے میں یہ شے موجود رہنی چاہیے کہ دو مسلمانوں کے مابین یا دو جماعتوں کے مابین یا دو گروہوں کے مابین جب کبھی بھی کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی معاملہ نزاع کا ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، تو لازمن صلح کرا دیا کرو. فاصلحوا بینہما. اور اگلی آیت میں فرمایا گیا انما المؤمنون اخوۃ، اس لیے کہ تمام مسلمان تو بھائی بھائی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک فرمان میں فرمایا تمام مسلمان کا جسد واحد، ایک جسد واحد کی طرح ہے. اور آپ نے بڑی پیاری مثال دی کہ اگر کسی شخص کے کسی عضو میں تکلیف ہے، فرض کیجئے کہ کسی جوڑ کے اندر کوئی تکلیف ہو گئی، آرتھرائٹس ہو گیا، اب ایسا نہیں ہوگا کہ بقیہ پورا جسم جو ہے بڑی آرام کی نیند لے رہا ہو، آنکھیں بھی سو رہی ہو، جسم کو بھی بڑی راحت ہو، پورا کا پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، پوری رات اس کی انتہائی کرب میں گزرتی ہے، حالانکہ معاملہ خواہ وہ چھوٹے سے جوائنٹ کا کیوں نہ ہو. جن حضرات کو بھی کبھی گنٹھیا جسے کہتے ہیں اس کی تکلیف ہو جاتی ہے، گاؤٹ کی تکلیف، تو چھوٹا سا جوائنٹ ہے آپ کے پاؤں کا، انگلیوں کے درمیان کی ہڈیوں کا، لیکن جو تکلیف ہوتی ہے تو اس کو پورا جسم محسوس کر سکتا ہے، جسد واحد. لہذا مسلمانوں کے اندر وہ باہمی محبت ہونی چاہیے، وہ ایثار ہونا چاہیے، وہ قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. یہ مسلمانوں کی شان تو یہ ہے کہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں. لہذا یہ وہ بنیادی شے ہے جو کسی بھی مسلمان معاشرے کے اندر صالحیت کی بنیاد فراہم کرتی ہے، صالح مسلمان معاشرے. اس کے بعد دو آیات آئی ہیں سورہ حجرات کے بالکل وسط میں، جن میں 6 نواحی کا حکم دیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسی ان یکونوا خیرا منھم، اے مسلمانوں دیکھو تم میں سے کوئی شخص دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، استہزاء ہے، ٹھٹھا ہے، مذاق ہے، نہ مسلمان مرد نہ مسلمان عورتیں. عسی ان یکونوا خیرا منھم، بڑی پیاری بات ہے، اس لیے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو ممکن ہے اللہ کی نگاہ میں وہ تم سے کہیں اعلیٰ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو تقویٰ کو دیکھتا ہے نا. ان اللہ لا ينظر الى صوركم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو، تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا. ٹھیک ہے ظاہر کی بھی بڑی اہمیت ہے، کوئی شخص نماز ادا نہیں کرتا اس بنیاد پر کہ میں تو اللہ کو یاد کر لیتا ہوں، صبح بھی کرتا ہوں، دوپہر کو بھی کرتا ہوں، شام کو کرتا ہوں. نماز سے اصل مراد تو یاد ہے نا، اقیم الصلاۃ لذکر، قرآن میں موجود ہے، نماز کو قائم کرو مجھے یاد رکھنے کے لیے تاکہ میری یاد تمہارے دلوں میں برقرار رہے. تو نماز کی فارمیشن میں اختیار نہیں کرتا، اللہ کو یاد کر لیتا ہوں، نہیں. صلوا کما رأیتمونی اصلی، حضور نے فرمایا نماز ادا کرو جس طرح تم نے مجھے دیکھا نماز ادا کرتے ہو، ظاہر کی اپنی جگہ اہمیت ہے. تو لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم، اور دیکھو ایک دوسرے کو عیب نہ لگایا کرو. ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے برے ناموں سے نہ پکارا کرو. اس ایک آیت میں 3 نواحی کا ذکر ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ جس معاشرے کے اندر یہ چیزیں عام ہو جائیں، دوسروں کا تمسخر ہو رہا ہے، استہزاء ہو رہا ہے، مذاق ہو رہا ہے، دوسروں کو عیب لگائے جا رہے ہیں، کوئی شے کسی میں موجود نہیں ہے، آپ نے وہ عیب اس کے اوپر جڑ دیا، بہتان تراشی کر دی ہے، اور پھر یہ کہ برے برے ناموں سے ایک دوسرے کو پکارا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے جس معاشرے میں یہ چیزیں عام ہوگی وہاں مسلمانوں کے درمیان محبت تو نہیں ہوگی. جس شخص کا مذاق اڑایا جائے، بھری محفل میں اس کی عزت کا ڈھیلا کر دیا جائے، اس سے پوچھ کر دیکھیے کہ اس کے اوپر کیا بیتی، کیا اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی. اور اللہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان محبت ہو، لہذا اس کا تو پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا اس سے رک جاؤ. اگلی آیت میں پھر تین چیزوں کا ذکر کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. دیکھیے دونوں آیات کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے، اور اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ جہاں بھی قرآن حکیم میں آیت کا آغاز ان الفاظ سے ہو، انسان کو فوری طور پر جو ہے متنبہ ہو جانا چاہیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ مجھے مخاطب ہے، اے وہ شخص جو مسلمان ہو. ہم بھی تو آخر مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہیں نا، مسلمانوں کی جماعت سے باہر تو نہیں ہے. تو یہ احکامات اگر ہم یہ سمجھے دوسرے مسلمانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کرے یا ایھا الذین آمنوا اہل ایمان، نہیں، سب سے پہلے تو تمہیں مخاطب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اجتنبوا کثیرا من الظن، سوء ظن سے بچو. اب اس بات کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ معاشرے میں وہ افراد موجود ہوتے ہیں ہر دوسرے شخص کے بارے میں سوء ظن پال رہے ہیں، اور ردے پر ردا چڑھتا چلا جا رہا ہے، حالانکہ ابھی اس نے پروو نہیں کیا. انلیس پروفڈ ادروائز، ہمیشہ یہ ہوا کرتا ہے کہ آپ ہر شخص کو امانتدار سمجھیں، دیانتدار سمجھیں، یہاں تک کہ وہ ثابت نہ کر دے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھ پر اعتماد کیا جائے. لیکن اب ہمارے ہاں اخلاقی گراوٹ جس حد تک پہنچ چکی ہے، معاملہ اس کے برعکس ہو گیا کہ ہر شخص کو بددیانت سمجھو، بے ایمان سمجھو، تب تک کہ وہ پروو نہ کرے کہ نہیں میں واقعتاً امانتدار بھی ہوں اور اللہ کا تقویٰ بھی میرے اندر موجود ہے، معاملہ برعکس ہو گیا. جبکہ ہمارے دین کا حکم کیا ہے؟ ہر شخص سے حسن ظن رکھے، یہاں تک کہ وہ پروو کر دے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھ پر حسن ظن کیا جائے، مجھ پر اعتماد کیا جائے. تو سوء ظن سے بچنا، کسی کے بارے میں برا گمان کر لینا. ولا تجسسوا، اگلا حکم کیا ہے؟ ایک دوسرے کا تجسس نہ کیا کرو، حالات کی کھود کریز میں اتر جانا، بقیہ ادھیڑنا. ہمارے معاشرے میں ایسے افراد موجود ہیں جس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ پوری جگہ بڑی صاف ستھری ہے، لیکن کہیں آپ تھوڑی سی گندگی رکھ دیں تو مکھی ہمیشہ اڑ کر اس گندگی کے اوپر آئے گی، ادھر ادھر نہیں بیٹھے گی. اسی طرح انسانوں میں سے بعض طبائع ایسی ہوتی ہیں کہ جو گندگی کی تلاش میں ہوتی ہے، تجسس ہے. یہ دو میاں بیوی جو ہے ان کے درمیان اتنی محبت کیا ہے، کسی نہ کسی طرح معلوم ہونا چاہیے، اور ان کے درمیان جو ہے تفرقہ پیدا ہونا چاہیے. سوء ظن ہے، کسی دوسرے کے بارے میں برے برے گمان پالتے چلے جانا اور ردے پر ردا رکھتے چلے جانا. ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور اس آیت کا تیسرا حکم کیا ہے کہ دیکھو اے مسلمانوں، ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا. واقعی یہ ہے کہ جب میں یہ سوچتا ہوں کہ اس پر عمل کرنا کتنا کٹھن کام ہے تو مجھے بھی دانتوں پسینہ آتا ہے. پہلی تو بات وہ کہ جس کے بارے میں پہلے کہہ چکا کہ کسی کے بارے میں کوئی بات اگر آپ کے علم میں آئی تو جب تک تحقیق نہ کر لے اسے آگے بیان نہ کریں، کوئی آسان کام ہے؟ جبکہ ہماری طبیعت اس پر آمادہ ہوتی ہے کہ بری بات علم میں آئی تو فوراً بیان کر دیں، فلاں شخص تو ہے ہی ایسا، فلاں میں تو یہ مجھے معلوم تھا، یہ شے اس کے اندر موجود تھی، کوئی تحقیق نہیں. یہی معاملہ غیبت کا ہے، اپنے آپ کو غیبت سے بچانا بہت مشکل کام. لیکن کیا کیجیے، ان آیات قرآنیہ کے الفاظ کو آپ پھرش تو نہیں سکتے نا. فرمایا گیا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، اس سے تو تمہیں بڑی کراہت ہو گئی، کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا. فَكَرِهْتُمُوهُ، لیکن اللہ تعالی کی نگاہ میں کسی شخص کا دوسرے کی غیبت کرنا مساوی ہے. اس لیے ولا یغتب بعضکم بعضا، ترجمہ سن لیجیے، اے مسلمان ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا؟ اب یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمارے ہاں میں نہیں سمجھتا کہ جہاں دو یا چار افراد موجود ہوں وہاں غیبتیں نہ ہو رہی، جب تک کہ انسان کڑی نظر نہ رکھے اپنے اوپر. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم دیا کہ جہاں غیبت ہو رہی ہے اس محفل سے اٹھ جاؤ، اس لیے کہ اگر وہاں بیٹھو گے تو اسی رنگ کے اندر رنگے جاؤ گے. شیطان تو چاہتا ہے نا کہ انسان کے اندر لذت پیدا ہو. کسی دوسرے کا عیب اس کے عدم موجودگی میں بیان کرنا اس سے انسان کے اندر وہ لذت انگیزی پیدا ہوتی ہے، اپنے آپ کو بہت بلند سمجھنے لگتا ہے. بقیہ مخلوق خدا وہ تو حقیر ہے جی، وہ تو گندگی کے کیڑے ہیں. فلاں کے بارے میں تمہیں بڑا حسن زن تھا، دیکھو اس کے اندر تو یہ عیب بھی موجود ہے، لیکن اندر شیطان تکبر پیدا کر رہا ہے کہ میں بہت افعال ہوں، میں بہت اونچا ہوں، میرے اندر کوئی برائی نہیں ہے. اور یہ تکبر وہ شے جو اللہ تعالیٰ کو ہر گز پسند ہے. ان اللہ لا یحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو غیبت کی تہ میں تکبر موجود ہے. اب یہاں نوٹ کیجئے کہ یہ دو آیات میں جن چھ برائیوں کا ذکر کیا گیا، شیطان ان کے ذریعے اپنا کام چلا رہا ہے تاکہ مسلمانوں کے اندر محبت کی بجائے نفرت پیدا ہو، ایک دوسرے کا مذاق اڑاؤ، ایک دوسرے کو عیب لگاؤ، ایک دوسرے کا تجسس کرو، ہر دوسرے کے بارے میں سوئے زن کرو. پھر غیبت جو ہے اس سے بہترین سویٹ ڈش تو کوئی ہو نہیں سکتی. شیطان ہے اصل میں پیچھے ڈرائیونگ فورس. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان عداوت دشمنی اور محبت کی بجائے نفرت پیدا کرے. اور یہ اس کے چینلز ہیں کہ جس کے ذریعے شیطان اپنے اس ہدف تک پہنچ جاتا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک، جیسا کہ قرآن میں فرمایا کانہم بنیان مرصوص، ایسی مضبوط بلڈنگ کی طرح ہونا چاہیے، مضبوط فصیل کی طرح ہونا چاہیے، جس کی ہر اینٹ جو ہے وہ اپنی جگہ پختہ ہو سیرت و کردار کے اعتبار سے، اور ان کے درمیان باہمی محبت کا لو بانڈ بھی موجود ہو. یہ چیزیں اگر ہوں گی تو ہماری معاشرت سے ہوں گی. معاشرتی احکامات کی تہ میں اصل مقصد، اصل ہدف یہ ہے. اب دیکھیں جو سب سے پہلی آیت تھی سورہ مبارکہ کی، اس لیے کہ میں کوشش کروں گا کہ آج اپنی گفتگو کو مکمل کروں، اس کا تعلق تھا مسلمانوں کی حیثیت اجتماعیہ. اس میں قانون سازی کی بنیاد اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت ہے. تیسری شے ہے وہ اجتہاد ہے، کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے قانون سازی کر سکتے ہو، اس سے آزاد ہو کر نہیں. اور وہ حدیث میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی تھی، پھر یہ بات بار کی باتیں جو ہے انسان کے ذہن میں پھر تازہ ہو جاتی ہے کہ حضور نے فرمایا مسلمان کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے جسے کھوٹے سے باندھ دیا گیا، جتنی رسی اسے فراہم کر دی گئی اس سے تجاوز نہیں کر سکتا. یہ ایک دائرہ جو وجود میں آیا ہے، یہ اللہ کی شریعت کا دائرہ ہے، اللہ کے حدود کا دائرہ ہے، اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، نہ کوئی شخص انفرادی طور پر اور نہ ہی کوئی شخص جو کوئی اجتماعیت جو اس سے باہر جا سکتا. اور اس کے اندر رہنے کے لیے کیا شے مطلوب ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی موجود ہوگا تو تمہیں بڑی مدد حاصل ہوگی، اس دائرے کے اندر رہو گی، اس سے تجاوز نہیں کرو گی. حضور نے بڑی پیاری مثال دی تھی اس چرواہے کی، کہ جس کے زیر اہتمام بہت بڑا گلہ ہے اور کئی بھیڑے بکریاں اس کے اندر ہیں، وہ کبھی اپنی بھیڑ بکریوں کو شاہی چراگاہ کے قریب نہیں لے کر جاتا، اس لیے کہ کہیں کوئی بھیڑ یا بکری پھدک کر شاہی چراگاہ کے اندر داخل ہو گئی اور اس کا نقصان کر دیا، پھر تو معاملہ بڑا مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ بادشاہ کی چراگاہ ہے وہ، لہذا اس سے فاصلے پر رہتا ہے. کوئی بھیڑ بکری ادھر جانے کی کوشش کرتے ہو تو وہیں سے اشکارتا ہے، پیچھے ہو جاؤ. یہ ایریا جو ہے جسے آپ کہیے وہ گرے ایریا ہے، وہاں اس سے آگے نہیں جا سکتے، ریڈ ایریا ہے، اپنے اندر رہو. یہی وجہ ہے قرآن حکیم میں جو فرمایا گیا لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الفواحش، ان بڑی بڑی جو گناہ ہیں ان کے قریب تک نہ جاؤ، اس لیے کہ کہیں قریب جاؤ گے تو جس طرح پاورفل میگنیٹ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اسی طرح یہ گناہ ان کے اندر اتنی لذت ہے کہ تمہیں اپنی طرف کھینچ دے گی. اور پیچھے سے ڈرائیونگ فورس آپ کے جو ہے وہ شیطان ہے، وہ آپ کو اکسائے گا، آپ کو ترغیب دے گا. ان النفس الامارۃ بالسوء، انسان کے اندر نفس بھی موجود ہے جو اسے گمراہی کی طرف، برائی کی طرف، معصیت کی دعوت دے رہا ہے. لہذا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی مسلمان معاشرے کے اندر کس شخص کو مسلمان سمجھا جائے. اب اگلا رکوع جو ہے سورہ مبارکہ کا، وہ اس موضوع کے اوپر قرآن حکیم کا ذروہ سلام ہے، چوٹی کا مقام ہے، جہاں بتا دیا گیا کہ ایک اسلام ہے اور ایک ایمان ہے. دنیا میں فیصلہ ہوگا تو صرف اسلام کی بنیاد پر ہوگا. کوئی شخص کتنا عابد ہے، کتنا زاہد ہے، کتنا متقی ہے، اس کے برعکس کوئی شخص جو ہے کوئی فاسد ہے، فاجر ہے، ہر قسم کی گناہ کے اندر ملوث ہے، لیکن جب قانون کی بات آئے گی تو یہاں اسلام تفریق نہیں کرے گا، اس لیے کہ ان دونوں کو ایک پروٹیکشن حاصل ہے اور وہ اسلام کی پروٹیکشن ہے. اس کی چھوٹی سی مثال اگر میں آپ کو دوں، والد محترم رحمہ اللہ اکثر دیا کرتے تھے کہ ایک شخص ہے کہ جس کے دو بیٹے ہیں، ایک بہت ہی عابد بڑا زاہد اللہ کا متقی فرما بردار شریعت پر عمل کرنے والا، اور ایک دوسرا بیٹا جو ہے فاسق و فاجر ہے، ناہنجار ہے، جسے ہمارے عام طور پر کہا جاتا ہے شرعی عیب اس کے اندر بدرجہ اتم موجود ہے. اگر اس شخص کا انتقال ہوتا ہے جو ان دونوں کا والد ہے تو وراثت ان دونوں میں بالکل مساوی تقسیم ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ جو بڑا عابد اور زاہد بڑا متقی ہے اسے وراثت میں سے زیادہ حصہ دے دیا جائے اور اس فاسق و فاجر کو کب حصہ دیا جائے. یہاں معاملہ ہے اسلام کے قانون وراثت کا. تو اسلام وہ شے ہے کہ جس نے آپ کو ایک شیلٹر فراہم کر دیا. کسی بھی حیث اجتماعیہ کا کون شخص ہوگا جو مسلمان سمجھا جائے گا؟ اس کی بنیاد صرف کلمہ شہادت پر ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اب دیکھیے سورہ حجرات میں جو ایک واقعاتی اعتبار سے جو تبصرہ کیا گیا وہ بڑے پیاری بات ہے. قالت الاعراب آمنا، یہ بدو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے آ کر اپنے ایمان کا اسلام کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں، ہم نے اسلام قبول کیا ہے. قل لم تؤمنوا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہر چیز ایمان نہیں لائے. اب دیکھیے ایک شخص بدو ہے، کہیں بادیہ نشین کہیں سے آیا اور آ کر اس نے کلمہ شہادت ادا کیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، کہتا ہے میں اب اسلام لے آیا، حضور سے کہا قل لم تؤمنوا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہر چیز ایمان نہیں لائے، ایمان تمہیں حاصل نہیں ہوا، ولكن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا. اس لیے کہ اسلام الگ شے ہے، ایمان الگ شے ہے. عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین بھی مسلمان تھا، وہ مرا تو اس کے نماز جنازہ حضور نے پڑھائی صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ اس کے نماز جنازہ پڑھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور کو منع کر دیا بذریعہ وحی کہ آئندہ آپ کسی منافق کی نماز نہیں ادا کریں گے. لا تصلی علی احد مات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ آپ ان کے لیے نماز جنازہ ادا کریں گے اور نہ ہی ان کی مغفرت کی دعا کریں گے، بلکہ ایک آیت تو یہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تب بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کروائے گا. اسلام کا شیلٹر انہیں حاصل تھا، اس معاشرے کے بحیثیت مسلم وہ اس کے فرد تھے، لیکن یہاں فرمایا گیا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان جس دولت کا نام ہے وہ تو ابھی تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا. ہاں یوں کہو ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ایک لیگل اینٹیٹی ہمیں جو ہے، ایک تشخص ہمیں حاصل ہو گیا اسلام کا. ایمان تو شے دیگر ہے، ایمان تو دل کے یقین والی بات کو کہتے ہیں. لہذا یہاں فطری طور پر جو سوال پیدا ہوتا تھا کہ اسلام ایمان، اگر اللہ تعالیٰ ان دونوں کو لے کر آئے، اسلام تمہارا قبول ہے لیکن ایمان نہیں، ایمان تو ابھی تمہارے اندر داخل ہی نہیں ہوا. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں بھی داخل نہیں ہوا، لیکن آگے خوشخبری دی گئی وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اجر و ثواب میں کمی نہیں کرے گا. گویا کہ بین السطور یہ بات موجود ہے کہ پھر اس کے نتیجے میں تمہارے اندر ایمان بھی پیدا ہو جائے گا. ہمارے یہاں منطق میں ایک شے جسے کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان نسبت ہے، عموم اور خصوص کی، ایک اسلام ہے ایک ایمان ہے. اسلام عام ہے، ہم میں سے کتنے ہی ایسے ہیں کہ جو صرف اس بنیاد پر کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے مسلمان ہیں. ہمارے تبلیغی بھائی اکثر بتایا کرتے ہیں، کبھی انہیں جانے کا اتفاق ہوا اندرون سندھ اور بلوچستان، کہتے ہیں بہت سے مسلمان ایسے جب انہوں نے ان سے سوال کیا کہ کلمہ طیبہ سناؤ تو منہ کھول کر ہمیں دیکھنے لگے، انہوں نے پہلی مرتبہ کلمہ طیبہ کا الفاظ سنے تھے. لیکن نام ان کا عبد الرحمان ہے، عبد الستار ہے، عبد الغفار. لہذا اکثریت مسلمانوں کی وہ ہے جو اس بنیاد پر کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے مسلمان، یہ عموم کی بات ہے. ایک ارب اور 45 یا 50 کروڑ مسلمان اس وقت اس خطۂ عربی پر موجود ہیں، یہ عمومی نسبت ہے. لیکن یہ کہ ایک شے ایمان ہے، جو شخص مومن ہوگا وہ تو لازماً مسلمان ہوگا، لیکن ہر مسلمان لازماً مومن نہیں ہوگا. یہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے. جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہر رسول لازماً نبی ہے، لیکن ہر نبی تو لازماً رسول نہیں ہے. 140,000 یا 24,000 کی تعداد ہے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، ان میں سے 313 ایک روایت ہے، اب اس کی صحت کے بارے میں مجھے کوئی زیادہ نہیں معلوم، لیکن یہ کہ عام طور پر آپ نے بھی سنی ہوگی 124,000 نبی بھیجے گئے اور 313 رسول بھیجے گئے. لیکن یہ 313 جو تھے یہ خاص تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے انہی انبیاء میں سے منتخب کر کے رسالت کے لیے منتخب فرما دیا. تو یہ اصل میں نسبت ہے عموم اور خصوص کی، کہ مسلمان یا اسلام یہ عام ہے اور ایمان خاص ہے. اس کے معنی کیا ہوئے کہ ہر مومن تو لازماً مسلمان ہے، لیکن ہر مسلمان لازماً مومن نہیں ہے، اس لیے کہ اس آیت میں تردید کر دی گئی ان کے ایمان کی، ان کے اسلام کو قبول کیا گیا. قالت الاعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بدو آ کر آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، آپ ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ہاں یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور ابھی ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل نہیں. اب اگلی آیت میں اس عقدے کو کھول دیا کہ جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حقیقتاً مومن ہے کون. اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ اسلام کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا اس دنیا میں، کوئی بھی فیصلہ کوئی عدالت کرے گی تو اس بنیاد پر کرے گی فلاں شخص مسلمان ہے، قانون وراثت کا اطلاق ہوگا. لیکن جہاں تک معاملہ ہے آخرت کے انجام کا، اس کا تعلق صرف دنیا کے اسلام پر نہیں ہے بلکہ دل کے یقین والے ایمان پر ہے، جس کے تحت انسان کا عمل لازماً تبدیل ہوتا ہے، اس کی سیرت و کردار میں لازماً نکھار آتا ہے. پھر وہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہوتا، دھوکہ دہی کرنے والا نہیں ہوتا، وعدہ کر کے بے وفائی کرنے والا نہیں ہوتا، امانت میں خیانت کرنے والا نہیں ہوتا، اگر حقیقی ایمان موجود ہے. آپ نے وہ حدیث بارہا سنی ہوگی کہ حضور نے فرمایا کہ منافق کی چار نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤمن خان واذا خاتم فجر، جھوٹ بولنے والا ہے، وعدہ خلافی کرنے والا، امانت میں خیانت کرنے والا، بے حیائی پوش کی گفتگو کرنے والا، گالم گلوچ کرنے والا. اگلے الفاظ نوٹ کیجیے، وَإِن صَامَ وَصَلَّ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، خواہ یہ شخص جو ہے نمازیں بھی پڑھتا ہو روزے بھی رکھتا ہو اور اپنے تئی بڑا مطمئن ہو کہ کہیں سے مسلمان ہوں. حضور نے فرمایا جس شخص میں چار علامات موجود ہیں، کان منافقا خالصا، وہ پکا منافق. اب ان تمام چیزوں سے اس کے اسلام پر کوئی زد نہیں پڑ رہی. اسلام تو اصل میں ایک لیگل اینٹیٹی ہے جس کی بنیاد پر کوئی شخص مسلمان سمجھا جائے گا اس دنیا میں. لیکن اگر آخرت کی نجات چاہتے ہو، اخروی زندگی کے اندر اگر تم کامیابی اور فوز و فلاح چاہتے ہو، تو اس کا دار و مدار دل کے یقین والے ایمان پر ہے. لہذا جو سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر ایمان کہتے کسے ہیں، مومن کی صحیح تعریف کیا ہے، اگلی آیت میں فرما دیا گیا، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. مومن تو صرف وہی ہے کہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، اور یہ ایمان دل کے یقین والا ایمان ہے. ثم لم يرتابوا، جس میں کہیں کوئی شک نہ ہو، کوئی شبہ نہ ہو، شکوک کو شبہات کے کانٹے چبھتے ہوئے نہ ہو. وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، اور حقیقی ایمان کی تعریف میں شامل ہے یہ بات کہ وہ اپنی جانوں اور اپنے مال کے ساتھ جہاد کرے اللہ کے راستے میں. یہ دو چیزیں ہیں کہ جن پر ایمان حقیقی کی بنیاد بنتی ہے. ایک وہ حدیث تو آپ نے بارہا سنی ہوگی، بہت سے حضرات کو زبانی بھی یاد ہوگی، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکات. اس میں یہ دو چیزیں ایڈ کر لیجئے، کلمہ شہادت کے ساتھ، یہ کلمہ شہادت صرف زبان کی قولی گواہی نہ ہو، دل کا یقین شامل ہو اس میں، تصدیق قلبی والا ایمان، اور دوسری طرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے ساتھ ایک اور ایڈ چیز ایڈ کر لیجئے، وہ جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ الگ بات ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ سے مراد صرف وہ آخری مرحلہ نہیں ہے کہ جہاں انسان میدان جنگ میں اتر پڑتا ہے، وہ جہاد کی چوٹی ہے، بلند ترین درجہ ہے، جس کے لیے قرآن حکیم میں الگ سے ایک اصطلاح موجود ہے، قتال فی سبیل اللہ، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ کے جو اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنے مالوں کے ساتھ اللہ کے رستے میں قتال کرتے ہیں وہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ تو قتال کے لیے الگ سے اصطلاح موجود ہے، لیکن جہاد کا آغاز تو آپ کی سب سے پہلی سیڑھی کیا ہے؟ آپ کا نفس ہے کہ جو آپ کو گناہ کی ترغیب دے رہا ہے، اس کے خلاف سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو جائیں، جہاد شروع ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا، جب سوال کیا گیا آپ سے ایل جہاد افضل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول افضل ترین جہاد کس شخص کا ہے، تو جواباً آپ نے ارشاد فرمایا، ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، تم اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرو، کشمکش کرو، اور اسے اللہ کے مطیع فرمان کر دو۔ بنیادی جہاد تو یہ، جہاد کا آغاز تو یہاں سے ہوگا، اس کے بعد یہ جہاد جو ہے ایکسپلوریٹ ہوگا، اس کے مختلف ڈائمینشن ہیں۔ بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف جہاد کرنا ہے، شیطان نعیم کے خلاف جہاد کرنا ہے، پھر اس کتاب کو، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا، نشر و اشاعت، یہ بھی جہاد کی ایک شکل ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو اس کے کلمے کی سربلندی کے لیے جان کو ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں نکل آنا، یہ جہاد کا کلائمیکس ہے، سب سے اونچی منزل ہے۔ یہ تمام منازل جہاد کی ہیں، لیکن نقطہ آغاز وہی سے ہوگا، ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ۔ لہذا ایمان حقیقی کی تعریف کیا ہوئی؟ اسلام کے لیے تو وہ پانچ چیزیں مسلم ہیں، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج، زکات، لیکن ایمان حقیقی میں اس میں دو چیزیں اور ایڈ کر لیجئے، کلمہ شہادت کے ساتھ دل کے یقین والا ایمان، اور اگر یہ دل کے یقین والا ایمان ہے پھر ممکن نہیں ہے کہ انسان کی شخصیت میں اس کو قول و فعل میں تضاد پیدا ہو جائے، پھر اس کی شخصیت جو ہے اللہ کے احکامات کے تحت نکلی ہوئی شخصیت، اور اس کے بعد خارج میں جہاد فی سبیل اللہ، جس کا نقطہ آغاز آپ کا اپنا نفس ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، پہلی آیت میں جو موضوع شروع کیا گیا تھا کہ مسلمان ہے سے اجتماعیہ کی بنیاد دو چیزوں پر، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سنت، کوئی قانون سازی اس سے آزاد ہو کر نہیں ہو سکتی۔ اب اختتام پر فرمایا گیا کہ اس مسلمان معاشرے میں یہ ایک ڈفرنس موجود رہے گا، ایک عام مسلمان ہے اور ایک وہ شخص کے جو واقعتاً اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس لیے کہ یہ جان لو کہ اس دنیا میں معاملات ہوں گے تو اسلام جو ایک قانونی پہلو ہے، یہاں بھی اس بات کو نوٹ کر دیجیے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کی تعریف کیا کی، الایمان قول، ایمان صرف گواہی کا نام ہے، لا یزید ولا ینقص، نہ یہ کم ہوتا نہ بڑھتا ہے۔ کسی شخص نے ایک مرتبہ کلمہ شہادت ادا کیا یا ہزار مرتبہ کیا، اسے کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، وہ مسلمان ہے، یہ اسلام ہے، اس کا قانونی پہلو۔ الایمان قول، کسی شخص کے بارے میں کہ یہ واقعتاً مسلمان ہے یا نہیں، اس کے بنیاد صرف قولی شہادت، اور اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوگا، نہ اس میں کوئی کمی ہوگی۔ لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا تعریف کر رہے ہیں، الایمان قول وعمل، ایمان نام ہے، قول اور عمل دونوں کی مجموعے کا، یہ ایمان حقیقی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ ایمان حقیقی اگر واقع ہے تو ممکن ہے کہ انسان، ممکن نہیں کہ انسان کا عمل اس کے خلاف ہو۔ الایمان قول وعمل، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایمان نام ہے قول اور عمل دونوں کے مجموعے کا، وہ یزید و ینقص، اور اس ایمان میں بڑھوتری بھی ہوتی ہے، اضافہ بھی ہوتا ہے، کمی بھی ہوتی ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، کونو مع الصادقین، کونو مع الصالحین، کیوں کہا گیا؟ بدکاروں کی، فاسق و فاجر لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے، جو ایمان کی کوئی پونجی اگر تھی بھی تو نہیں صحیح پونجی بھی آپ سے رخصت ہو جائے گی۔ یہ تو وہ بات ہے جس پر میں خود گواہ ہوں، آپ گواہ ہیں۔ اس کے معنی کیا ہے کہ ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے، ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زادتهم ایمانا، قرآن میں فرمایا گیا، نہیں فرمایا گیا کہ جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ایمان حقیقی کی بنیاد ہے. وہ اسلام تھا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک اصل شے قانون ہے، لہذا قانون کے مطابق انہوں نے تعریف کی. الاسلام الایمان قول، وہ قانونی گواہی ہے، قولی شہادت ہے، لا یزید ولا ینقص، نہ اس میں کوئی کمی ہوتی ہے نہ اضافہ ہوتا ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محدث ہیں، انہوں نے ایمان کی تعریف کی ہے ایمان حقیقی کی بنیاد پر، الایمان قول وعمل ویزید وینقص. ایمان نام ہے قول اور عمل دونوں کے مجموعے کا، اور اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے کبھی بھی. لہذا یہ کوشچن مارک جو ہے کہ اسلام اور ایمان، قرآن حکیم کا یہ واحد مقام ہے کہ جہاں اسلام اور ایمان کو آمنے سامنے لے کر آئے. وہ بدو جو آ کر کہتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے، آپ سے کہا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ہاں یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اس لیے کہ ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں بھی داخل ہے. تو مجھ سے اور آپ سے اللہ تعالیٰ کا جو مطالبہ ہے وہ حقیقی ایمان کا ہے. یہ قانونی اسلام والی نعمت تو ہمیں گھر بیٹھے حاصل ہو گئی، اس میں تو کوئی ہمارا ارادہ تھا نہیں، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. ہاں میرے اور آپ کے لیے اصل لمحہ فکریہ ہے آخرت، مرنے کے بعد کی زندگی، جو اصل زندگی ہے، جو ابدی زندگی ہے، جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اور وہاں کامیابی اور فوز و فلاح کا دار و مدار ایمان حقیقی پر ہے. اور اس کے جو لازمی تقاضے جیسا کہ میں نے عرض کر دیا، وہ دل کے یقین والا ایمان اور خارج میں جہاد فی سبیل اللہ، اور بقیہ اسلام کی جملہ تعلیمات کے اوپر کلی اثر عمل پیرا ہو جانا. اگر یہ چیزیں ہیں تو آخرت میں فوز و فلاح کی امید رکھیے، ورنہ تو سورۃ العصر جو ہماری منتخب نصاب کی بڑی بنیاد بنتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے قسم فرمائی ہے، قسم کھائی ہے اس زمانے کی، والعصر زمانے کی قسم ہے، زمانہ گواہ ہے، ان الانسان لفی خسر، کے تمام انسان تباہی اور ہلاکت سے دو چار ہوں گے، الا الذین آمنوا. یہاں ایمان حقیقی کی بات ہو رہی ہے، سوائے ان لوگوں کے جو حقیقی ایمان لائے. وعملوا الصالحات، حقیقی ایمان ہوگا تو لازمن عمل صالح پیدا ہوگا، انہوں نے نیک اعمال کیے. وتواصوا بالحق، یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو لازمن وہ شخص حق پر قائم ہوگا، حق کا علم بردار بن کر کھڑا ہوگا. وتواصوا بالصبر، اور اس راہ میں جو آئے گا اسے کمال صبر اور تحمل سے برداشت کرے گا. یہ چار اگر شرائط موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی اور فوز و فلاح کی امید رکھی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی قرآن حکیم کی صحیح اور اصل تعلیمات جو ہیں ان پر غور و فکر کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات.